الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. وقال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت ظلال السيوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر فقد أوجبوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
نہایت ہی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے دروشی پڑھ لیجیے:
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.
نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص استاد العلماء حضرت مولانا بشیر احمد خاطی صاحب مدت الاولی، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ، شوکوٹ اور گرد و نواح کے غیور کارکنوں، کاتب وحی، خار المسلمین، فاتح ارض و عجم، امام تدبیر و سیاست، سیدنا حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت و فضائل، مناقب و کارناموں کی تذکرہ کے لیے یہ عظیم الشان کانفرنس 6 اکتوبر 2001 سے شروع ہو کر 7 اکتوبر کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. آپ کی شخصیت، آپ کا کردار اور کارنامے تاریخ اسلام میں ایک درخشندہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لحاظ سے آپ کی شخصیت وہ مظلوم ترین شخصیت بھی ہے کہ جو دشمنوں کی آنکھوں میں تو کانٹے کی طرح ہر وقت چبھتی رہتی ہے، دشمنوں کے دلوں پر آپ تلوار کی طرح ہر وقت چلتے رہتے ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کا نام نامی، اسم گرامی، تعظیم اور احترام کے انداز میں لینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے. ایسی عظیم شخصیت جسے وحی کی کتابت کا منصب حاصل ہوا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری کے طور پہ کام کرتے رہے ہوں، جن کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پیشین گوئیاں مکمل ہوئی ہوں، جنہیں خلیفہ راشد کی حیثیت سے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرانے کا شرف حاصل ہو، جنہیں پرتگال کے ساحل سے لے کر چین کی دیواروں تک اسلامی مملکت کو قائم کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہو، وہ عظیم شخصیت جسے سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سیدنا علی المرتضی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے گوشہ جگر، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے بیعت حاصل ہو،
پیغمبر اسلام کے نواسوں نے جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہو، آج اس شخصیت کو امت مسلمہ اگر فراموش کر دے تو یہ سانحہ سے کم نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ 15-20 سال کے عرصہ میں جو بیداری کی ایک لہر پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ الحمدللہ اب ہزاروں بچوں کے نام معاویہ کے عنوان سے، معاویہ کے نام سے پہچانتے ہیں اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں. ورنہ ایک وقت تھا کہ مولوی اپنی مسجد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خطبہ میں لیتے ہوئے شرماتا تھا. ایسا دور بھی گزرا ہے. اگر کسی عالم دین نے عربی کے خطبہ میں حضرت امیر معاویہ کا نام لے لیا تو مسجد سے فارغ کر دیا. خود ساختہ نام نہاد مفکروں نے تاریخ کے رتب و یابس کو جمع کر کے، تاریخ کے چند جھوٹے چیخروں کو جمع کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھال کر اپنے آپ کو ایک سکالر اور مورخ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن آج یہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہے کہ جس شخصیت نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا غیر جانبدارانہ انداز میں انصاف کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، اسے یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آپ کا دور خلافت ایک مثالی خلافت راشدہ کا دور تھا. دوستو کیا بتلاؤں آپ کو، یہاں تو جن لوگوں کی زندگیاں گزر گئی اصحاب رسول کی مدح و تعریف کا کام کرتے ہوئے، وہ لوگ بھی سالہ سال تک زبان اور قلم کے ساتھ یہ بحث کرتے رہے کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد نہیں ہے. وہ لوگ جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز جیسے تابعی کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، خلافت راشدہ کا تتمہ قرار دیتے ہیں، غیر صحابی کو خلیفہ راشد تو کہتے رہے مگر صحابی رسول کو خلیفہ راشد کہتے ہوئے انہیں شرم آیا کرتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آپ کی شخصیت و کردار کو اس قدر خراج عقیدت پیش کیا جانے لگا ہے کہ پوسٹر شائع ہو رہے ہیں، بینر لگ رہے ہیں، ورنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی اور آپ کے نام سے معاون کسی کانفرنس اور جلسہ کا منعقد کرنا مشکل ترین امر ہوتا تھا. اس ترغیب کے بعد میں تھوڑی سی گزارش آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں آپ کے گوش گزار کر کے پھر بات کو اسی طرف لے جانا چاہوں گا جس طرف آج آپ بات لے جانا چاہتے ہیں. ہمیں بھی تجربات کے بعد آپ کی پیشانیوں پہ لکھے ہوئے سوالات، آپ کے چہروں پہ نمودار ہونے والے
تقریر کے عنوان محسوس بھی ہوتے ہیں، نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ناانصافی ہوگی کہ میں آج کی اس کانفرنس کے عنوان کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد آپ نیند سے بیدار ہوئے، کسی نے یہ واقعہ بیان تو نہیں کر دیا، نیند سے بیدار ہوئے آپ کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈھویدا تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے اس طرح گر رہے تھے جیسے تسبیح سے دانے گر رہے ہوں یا موتی جھڑ رہے ہوں. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا، الفاظ ان کے یہ ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمیشہ نبوت یوں ہی ہنستی رہے، آقا کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہیں. میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مسکراہٹ، یہ آپ کی خوشی، یہ آپ کا ہنسنا، یہ یقیناً کسی حکمت اور کسی اور کسی وجہ سے ہے. بس اتنا فرما دیجیے کہ آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے خام میں اپنی امت کے اس لشکر کو دیکھا ہے جو بحری جہازوں پر سوار ہو کر دشمن کے لاساز جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جو بحری جہاز پہ سوار ہو کر دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. میں نے دیکھا ہے اس لشکر کو، نبوت جنگ کے لیے جانے والے لشکر کو خواب میں بھی دیکھ کر خوش ہوتی ہے، خواب میں بھی دیکھ کر اور یہاں امتی کہلانے والے بیداری کی حالت میں بھی جہاد اور جنگ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. جہاد کا نام نہ لو، جنگ کا نام نہ لو، یہ دہشت گردی ہے، یہ تخریب کاری ہے. اگر جنگ و جہاد دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، اور سرکاری فکرو تیر بڑھا کر قوم کو دھوکہ دینے والوں، اگر جہاد دہشت گردی کا نام ہے تو پھر مجھے بتلاؤ، رسول اللہ نے بحری جہاز میں سوار لوگوں کو جہاد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا کیوں تھا؟ نبوت تو خوش ہوئی ہے کہ میری امت کا طبقہ جہاد کے لیے جا رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور تم جانتی ہو کہ جو لوگ بحری جہاز پر سوار ہو کر سمندری لڑائی میں پہلا بیڑا لے کر آگے بڑھیں گے، ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ عرض کیا، آقا آپ ارشاد فرما دیجیے. فرمایا، اول جیش یغزو البحر فقد اوجعوا، وہ پہلا لشکر جو بحری جنگ کے لیے جائے گا جنت اس پر واجب ہو گئی ہے، جنت اس پر واجب ہو گئی ہے. جب یہ بات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے سنی تو جواب میں یہ نہیں کہا، آقا یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو انسانوں کے خون بہانے کی بات ہے، یہ تو قتل و قتال کی بات ہے، یہ تو بد امنی کی بات ہے. آگے سے عرض کیا، ایک درخواست میری ہے، دعا آپ کر دیجیے، منظور خدا کر لے گا. فرمایا، کیا درخواست ہے؟ عرض کیا، وہ لشکر جو خام میں آپ نے دیکھا ہے، اب انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک وقت لشکر جائے گا، جہازوں پہ سوار ہوگا، بیڑوں پہ بیٹھے گا، دشمن کی طرف بڑھے گا، جاؤں، میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں، تم کس کس کو روکو گے؟ فتوا فروشو، زمین فروشو، دین فروشو، تم کس کس کو روکو گے؟ اگر جہاد میں شرکت دہشت گردی ہے، بد امنی ہے، تخریب داری ہے، پہلے فتوا رسول پہ لگاؤ، دوسرا فتوا صحابیہ پہ لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بھی انہی میں سے ہوگی، تو بھی. پھر ایک وقت آیا مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوا، مکہ کے بازاروں میں اعلان ہوا، مسلمانوں امیر معاویہ نے بحری بیڑا تیار کرا لیا ہے، چلو اس لشکر میں شمولیت کے لیے، چلو اس لشکر میں شرکت کے لیے جو لشکر زمانے نبوت سے جنتیوں کا لشکر قرار پا چکا ہے. ایک وقت تھا ہم اس مکے اور مدینے کی آوازوں کو آج ماننے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہیں. تم کہتے ہو پاکستان میں جہاد کی بات نہ کرو، اگر مکہ مدینہ میں جہاد کی بات نہ ہوئی ہوتی تو ہم بھی نہ کرتے. اگر مکہ مدینہ میں جہاد کے لیے اعلان ہوتے تھے، جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا، جہاد کے لیے نام لکھے جاتے تھے، جہاد کے لیے فرشتے بنائی جاتی تھی، تو پھر یاد رکھو جہاد کے لیے نام لکھنا لکھوانا، جہاد کے لیے تیار ہونا تیار کرنا، جہاد کے لیے اعلان کرنا، جہاد کے لیے بلانا پیغمبر کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. ہم تمہیں چھوا سکتے ہیں، تمہاری باتوں سے انکار کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کی بات چھوا سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کی سنت سے انکار کر سکتے ہیں. یہ پہلا لشکر جو جنتیوں کا لشکر ہے، ذرا تاریخ اسلام سے پوچھو اس لشکر کا قائد کون تھا، اس لشکر کا قائد کون تھا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنتیوں کے لشکر کے قائد، سپہ سالار. اور یہی وہ شخصیت ہے جن کے دور میں قسطنطنیہ کی طرف لشکر جانے لگا، قسطنطنیہ کی طرف لشکر بڑھنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، میرے بیٹو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اگر تم میرے بیٹے ہو تو میں ایک آخری تم سے خواہش کا اظہار کرتا ہوں، مجھے اٹھاؤ، اونٹ پہ سوار کرو، لے چلو سمندر کے کنارے، مجھے اس جہاز میں سوار کر دو جو قسطنطنیہ کی طرف جا رہا ہے. یہ واقعات ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ حقائق ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ شخص نبوت مکہ سے چل کر مدینہ میں جس کے گھر میں آئی اور ایسی آئی کہ آج تک نبوت وہی ہے، کہیں اور نہیں ہے، آج بھی روضہ رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے. نبوت جہاں آئی، جس کے گھر میں آئی، جس کا گھر مسجد نبوی بنا، جس کا گھر روضہ رسول بنا، اس گھر یہ میزبان یہ گھر والا کہاں ہے؟ آؤ میزبان رسول کو تلاش کرو، نہ تمہیں مدینہ کی قبروں میں اس کا نام ملے گا، نہ مکہ کی قبروں میں اس کا نام ملے گا. یہ میزبان رسول جسے دنیا حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتی ہے، تم تلاش کرنے نکلو گے تو قسطنطنیہ کی دیواروں کے سائے میں اس کی قبر پاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دشمن سے لڑائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کا سمر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج اسی جنگ کا نام سننے کے تم روادار نہیں ہو، آج اسی جہاد کی باتیں تمہیں بری لگتی ہیں، آج اسی قطار کی آتیں تمہیں اوپری معلوم ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہیں دین کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے، نبی کی فرمان کی تعلیم سے کوئی مس نہیں ہے۔ تم اکیڈمی میں پڑے ہو، تم کالجوں میں پڑے ہوئے ہو، تم کیا جانتے ہو کہ نبی کی سنت کیا ہے، صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟
سبھی لونا
اور پھر بات یہ ہے، دور بدل گیا ہے۔ اس دور میں جہاد کی بات کرنا دہشت گردی ہے، دنیا اسے پسند نہیں کرتی۔ ہمیں وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے دنیا ہمیں امن کے نوبل انعام دے، امن کا علمبردار کہے، دنیا ہماری تعریف کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک خدا پرست، ایک سنت نبوی کا پیروکار، ایک مجاہد مسلمان ہو اور کافر اس کی تعریف کرے؟ کبھی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مومن محبوب الکافرین ہو؟ یاد رکھو، مومن کبھی بھی کافروں کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ کافروں کا محبوب منافق ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے؟ یہ مومنوں، یہ کافروں سے امن کے القاب اور امن کے تمغے لینے کے لیے آج جہاد کے خلاف بات کرنے والے کہتے ہیں جہاد کی بات نہ کرو۔ سنو، ہم سے جہاد کا نعرہ، جہاد کی بات کوئی حکمران اور اس کا باپ بھی نہیں چلا سکتا۔
سبیلنا
تمہاری حکمت عملی اپنی جگہ پر ہوگی، ہماری حکمت عملی اپنی جگہ پر ہے۔ تیری جدی پسند، میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ تمہیں امریکہ پسند ہے، کہتے ہیں پاکستان ہے، پاکستان کی بات کرو۔ میں بھی کہتا ہوں تم اگر پاکستانی ہو تو پاکستان کی بات کرو۔ پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی ترقی کی بات کریں، استحکام کی بات کریں، سلامتی کی بات کریں، تعمیر کی بات کریں۔ لیکن یاد رکھو، جب تم امریکہ کی بات کرو گے ہم طالبان کی بات کریں گے، جب تم بش کی بات کرو گے، ٹونی بلیئر کی بات کرو گے ہم اسامہ بن لادن کی بات کریں گے، امیر المومنین کی بات کریں گے۔ تم ٹونی بلیئر کو گلے ملو، امن پسند پاکستانی، ملک وفادار، ہم اسامہ بن لادن کو خراج تحسین پیش کریں، ہم پاکستان کے دشمن، ہم پاکستان کے غدار۔ یہ بات، یہ منطق، یہ فلسفہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تم کافروں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ تو یہ عمل ہے، میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں یہ تقریر کاری ہے۔ ببی عقل و دانش ببایت گریس، ایسی عقل و دانش سے دانش ہے۔ اور کہتے ہو امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، ہم اس سے لڑ۔ پہلی تو کس پاگل نے کہا ہے تم امریکہ سے لڑو؟ جو تم کو امریکہ سے لڑا ہے اس سے بڑا پاگل ہی کوئی نہیں۔ ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم امریکہ سے لڑو، ہم تم کہتے ہیں تم سیر پہ بیٹھو، ہم لڑیں گے۔ کہتے ہیں تم تو نہتے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور جنہوں نے پینٹاگون کا حلیہ بگاڑ دیا، صفائے ہستی سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ختم کر دیا، ان کے پاس کون سا بم تھا، ان کے پاس کون سا میزائل تھا، کون سے میزائل تھے ان کے پاس؟ اب کہہ رہے ہیں ان کے پاس چاقو تھے، ان کے پاس اگر چاقوؤں والے امریکہ کا بھٹا بٹھا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو پھر لمبی لمبی چھڑیاں ہیں، ہمارے پاس تو پھر خنجر بھی ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹوٹے پھوٹے ڈنڈے بھی ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ تھوڑا بہت اسلحہ بھی ہے، جب خالی ہاتھ چاقوؤں والے امریکہ کو ہلا سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ قوم تو بہت کچھ کر سکتی ہے، کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ میں آج پنڈی میں بھی کہہ کر آیا ہوں، امریکیوں خوش آمدید، امریکیوں خوش آمدید، ویلکم، ہم جشن بڑا ہیں، ہم تمہارے منتظر ہیں، پاکستان میں بلّا تم پاکستان میں آؤ گے ان شاء اللہ، بچکن نہیں آؤ گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں بچ کر جائیں گے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی خطیبانہ پر نہیں ہے، کوئی ایک مقرر کی، ایک خطیب کی، یہ محض لفاظی نہیں ہے، میں اپنی ذات سے عہد کر چکا ہوں، اگر امریکی آئے زندہ میں ہوا تو انشاءاللہ باقیوں کی باری بعد میں، اپنی باری پہلے، میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، کھاؤ کھاؤ ڈالر کھاؤ، کھاؤ کھاؤ ڈالر کھاؤ، ہمارا نام لے کر خوب ڈراؤ اور مت چھیڑو ہمیں، ہم تم ایک ہی ہیں، ہم تم ایک ہی ہیں، ہمارے نام سے ڈراؤ، پھر ان کی جیبوں سے ڈالر نکالو، ایک آدمی ہتھیار لے کے کہتا ہے ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کرو، دوسرا جیب خالی کرتا ہے، سانو نعرے لوٹ دے تو جیب خالی کرو، اپنا اپنا کام کرے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم جیبیں صرف صاف کرو ان کی، ہمیں ان کو ڈرانے دو، اے ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمارے ان نعروں سے، ہمارے ان مظاہروں سے، ہماری ان تقریروں سے، ہمارے ان جذبوں کی وجہ سے ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کے پجامے ڈھیلے ہو گئے ہیں، اور وہ تمہیں پیسے دے رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ بھی بولنے والے نہ ہوتے، وہ تمہاری جان تم سے لے لیتے، تمہارا خون پی جاتے، تمہارا خون پی جاتے وہ لوگ، ان کی کیا حال ہے؟ پچھلے جمعے وہاں اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا اسماعیل صحابہ کا، بوڑے بوڑے لمبے چوڑے آئے، انہوں نے کندھوں پہ رکھے ہوئے تھے، وہ موویاں رکھی ہوئی تھی بنا رہے تھے، تقریر ہوئی، وہ کافی جوشیلی تقریر تھی، جو نعرے لگنے لگے، یقین جانے ایک گورا بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اس کو اٹھا کر لے گئے، شام کو حامد میر نے مجھے فون پر کہا، اس نے کہا بے ہوش تو ایک ہوا ہے، جن کی پینٹیں خراب ہوئی ہیں ان کا تو حساب ہی نہیں ہے، یہ تو ایک نعرے کی مار ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا بیچتے ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی، یہ ایک نعرے کی مار ہے، تم کہتے ہو ان کے پاس میزائل ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس بڑے بڑے گاڑی جہاز اور بیڑے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر ان کے پاس سب ہے ایمان نہیں ہے، شوق شہادت نہیں ہے، تم تھوڑا سا آزما کر تو دیکھو، ان کے کہنے میں مت آؤ، ان کے کہنے میں آ کر کہتے ہیں
واقعتاً دینی مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں. دہشت گردی کے ہم بند کر دیں گے دہشت گردی کے اڈے. شور کوٹ کے لوگوں, یہ اتنا بڑا دینی مدرسہ ہے, آپ نے یہاں کبھی دہشت گردی کی تقریب کاری کی ٹرین ہوتی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی, امریکیوں کو نظر آ رہی ہے, اور وہ ہمارے حکمرانوں سے کہتے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں سر جو تمہیں نظر آ رہی ہے وہ ہمیں بھی نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ جو آپ نے کہنا ہے ہم نے وہی کہنا ہے. آپ دن کے وقت کہیں رات ہے, ہم کہیں گے ستارے بھی چمک رہے ہیں. آپ رات کے وقت کہیں دن ہے, ہم کہیں گے اجالا ہی اجالا ہے, ایک سورج کیا ہزاروں سورج چمک رہے ہیں. آپ کہتے ہیں دہشت گردی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, مگر نظر کسی کو؟ جانتے ہو دہشت گردی ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہی دہشت گردی ہے جو تقریر ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جہاد کا سبق مت پڑھو, لڑنے کی باتیں مت کرو, قتل و قتال کی باتیں نہ کرو, کفر سے ٹکرانے کی بات نہ کرو. میں کہتا ہوں اگر ان کی باتیں مانو گے, آج مدرسے بند کرو گے, مولویوں کو بند کرو گے, خطیبوں کو بند کرو گے, تو ایک دن وہ بھی آئے گا, وہ تمہارے آقا تم سے کہیں گے اپنی فوج کو بھی ختم کرو, کیونکہ پاکستانی فوج کا ماٹو ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہماری فوج کا ماٹو ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو جہاد کا نام تو یہاں بھی آ گیا. آج مدرسے بند کرو گے, مولوی بند کرو گے, کل فوج بھی ختم کر دو گے. اور اگر فوج بھی ختم کر دو گے تو چیف آف آرمی سٹاف کی چیز کے رہو گے؟ فوج بھی ختم ہو جائے گی تو صدار کس کے رہو گے؟ وہ تو کل تمہاری فوج ختم کرنے پہ چل پڑیں گے. کہاں کہاں سے جہاد کی بات ختم کرو گے؟ جہاد کی بات نہ کرو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جہاد کی بات نہیں کرتے, لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں, آپ نے یہ جو ایٹم بم بنایا ہے, دھماکہ کیا ہے, یہ اس لیے بنایا ہے کہ شو پیس میں رکھ کر اس کی نمائش کیا کریں گے؟ ایٹم بم بھائی نمائش کے لیے بنایا ہے, شو پیس میں سجانے کے لیے بنایا ہے, کہ اس کو پھر اگر ایسا ہی کرنا تو مینارے پاکستان پہ رکھ دو تاکہ دور سے دیکھ کر کہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت لگ رہا. ایٹم بم کیوں بنایا؟ لڑنے کے لیے. کیوں بنایا؟ پھر یہ بھی ختم کرو. الخال ٹینک کیوں بنایا؟ سواریاں ڈھونے کے لیے. یہ الخال ٹینک بنایا ہماری موجودہ حکومت کے دور میں, ہمیں تو بڑی خوشی ہے, ہمارے ٹینک آ رہے ہیں, ہمارے پاس جدید اسلحہ آ رہا ہے. بھائی مومن کو زیور مل رہا ہے, جس کو جس عورت کو زیور ملے وہ تو خوش ہوتی ہے. مومن کا زیور اسلحہ ہے, جدید سے جدید اسلحہ. میرا تو زیور ہے, میرا تو دل خوش ہے, مگر میرا تم سے سوال ہے, تم تو لڑائی پہ یقین رکھتے نہیں ہو, تم نے ٹینک کیوں بنایا؟ اب لڑنا تو ہے نہیں تم نے, لہذا ایسے کرو 10 ٹینک جنگ میں بھیج دو تاکہ روزانہ سواریاں لاد کر شور کوٹ میں لایا کریں, کیونکہ بسوں کے کرایے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, تھک گئے ہیں ہم سیٹوں پہ بیٹھتے بیٹھتے. ہوں ذرا چاہیے کہ ٹینک آیا کریں, ٹینک سواریوں کے لیے بنائیں. پاکستان کی 6 لاکھ فوج آپ نے کرکٹ کھیلنے کے لیے بنائی ہے, ہاکی کا میچ کھیلنے کے لیے بنائی ہے, لڑائی کے لیے ٹینک بنایا ہے, لڑائی کے لیے ایٹم بم بنایا ہے, ایٹم بم بنایا ہے لڑائی کے لیے, ٹینک بنایا ہے لڑائی کے لیے. وہ جو امریکہ سے خریدے تھے 16 F طیارے, وہ کس لیے خریدے تھے؟ عوام کے لیے, کہ وہ کراچی سے بیٹھ کے لاہور آیا کریں گے. اگر آپ نے واقعتاً خریدے ہیں پی آئی اے کے طیارے, گراؤنڈ کرو F-16 لاؤ, مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ اس پہ ہم سوار ہوں گے. وہ F-16 طیارے کس کے لیے خریدے؟ لڑائی کے لیے. اور یہ جو بحری کشتیاں بنائی ہیں آپ, دوزے بنائی ہیں, یہ کس لیے بنائی ہیں؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے. کس لیے بنائی؟ اگر آپ دو دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں، 16F سواریوں کے لیے نہیں، ٹینک عوام کے لیے نہیں، ایٹم بم شو پیس کے لیے نہیں، تو سوال ہے کس کے لیے؟ آپ بتائیں کس کے لیے؟ فوج اگر کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں تو سوال ہے کس کے لیے؟ بولو بولو کس کے لیے؟ بھئی لڑائی کی بات تو دہشت گردی ہے، لڑائی کی بات تو تخریب کاری ہے، لڑائی کی بات تو امن کے خلاف ہے، لہذا یا یہ فلسفہ مجھے سمجھا دو یا پھر اپنے فکر پر نظر ثانی کرو، اپنی سوچ پہ نظر ثانی کرو. کہتے ہیں جی دیکھو امریکہ ہم پر کتنا مہربان ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ وہی امریکہ ہے، آپ نے ایٹم بم چلایا تھا، امریکہ نے پابندیاں لگا دی تھی، اب کوئی آپ نے ایٹم بم کھول کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جو پابندیاں اٹھ گئی ہیں. کیوں جی پاکستان کا ایٹم بم ختم ہو گیا، پھر امریکہ نے پابندیاں کیوں اٹھا لی؟ پھر امریکہ نے پابندیاں لگائی دوبارہ، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، مارشل لا آ گیا ہے، اور پابندیاں لگا دو. اب سنا وہ پابندیاں بھی تو ملک میں جمہوریت آ گئی ہے. کیوں پابندیاں اٹھ رہی ہیں؟ کیوں تم پہ مہربان ہو رہے ہیں؟ کیوں تم پہ کرم کی بارش ہو رہی ہے؟ وہی ٹونی بلیئر جو کل تک پاکستان کو گالیاں دیتا تھا، آج پاکستان میں آ کر یہاں پریس کانفرنس کر رہا ہے. آخر کیا مصیبت ہو گئی ہے ان کو؟ کہتے ہیں پاکستان کا تعاون چاہیے. پاکستان کا یار سپر پاور تم ہو، تعاون ہمارا لے رہے ہو. یہ تو وہی ہے جیسے کوئی کہے میں کولو پلوانا. اچھا جی ذرا کچھ بھی کر کے بکھاؤ. کہنے جی اے بچہ میرے نال ہوگا پھر میں دشمن اٹھا سکنا. اگر تم سپر پاور ہو، تم کوئی بہت بڑی طاقت ہو، تمہیں پاکستان جیسے کمزور چھوٹے سے ملک کی حمایت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہتے اس کے بغیر ہم لڑے نہیں سکتے، کس سے لڑنا ہے؟ کہتے جی بات یہ ہے ساری دنیا سے تو ہم لڑ سکتے ہیں، مگر مسلمانوں سے پاکستان کے بغیر ہم لڑ، ہاں مسلمانوں سے لڑنا ہے، طالبان سے لڑنا ہے، پاکستان کی حمایت کی ضرورت ہے. لعنت ہے تمہاری سوچ پر، تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے، ہمارا خون پانی نہیں ہوا، ہم مردہ زمین نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں. کوئی بے غیرت انسان ہوگا جو دشمن سے پیسے لے کر ایک طرف قورمہ کھائے، دوسرے طرف دشمن کی بندوق کو اپنے کندھے میں رکھوا کر بھائی کا سینہ چھلنی کروائے. یہ بے غیرت کام کر سکتے ہیں؟ کوئی غیرت مند یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہم سے اڈے مانگنے چل پڑے او میرے وطن کے حکمرانوں، تمہارا تعلق میرے ملک کی فوج سے ہے، جس ادارے کا احترام پوری قوم کے دلوں میں موجود ہے. فوج کو سلام کرتی ہے پوری قوم. خدا کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا حکمرانوں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی مقدس فوج کا ایم ایچ، اس کا مقام لوگوں کی نظروں سے گر جائے. ایسا قدم نہ اٹھانا، مت اٹھانا. اور یہ بات ذہن میں رکھو، تم کہتے ہو ہم امریکہ کو اڈے دیں گے، امریکہ آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. یاد رکھو اگر تم نے امریکہ کو اڈے دیے، امریکی کو ایئر بیس فراخت کر دیے، اپنی سمندری حدود امریکہ کو دے دی، ہماری امریکہ سے بھی جنگ ہوگی، ہماری تمہارے پاس بھی کھلی جنگ ہوگی. بکیوں کی حمایت لے رہے ہو طالبان کے خلاف، طالبان کے خلاف، اسامہ بن لادن کے خلاف. کیا جرم ہے طالبان کا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں. جرم طالبان کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا ہے.
بالوان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے سپر طاقت اللہ کو مانا ہے، وہ کسی اور کے سامنے اپنا سر خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم سزا دینا چاہتے ہو طالبان کو، مسلمانی کی، اسلام کے نفاذ کی۔ یاد رکھو، طالبان کا جرم اگر اسلام ہے تو اسی اسلام کا نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، اسی اسلام کا نعرہ۔ اور کیا جرم ہے اسامہ بن لادن کا؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس شہزادہ عرب نے، نوجوانوں کون اسامہ، ماں کوئی روز روز اسامہ نہیں جنتی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔ کیا احسان ہے وہ شخص جس کے باپ کے پاس اس وقت بھی طیارہ تھا جب سعودیہ کے حکمرانوں کے پاس بھی نہیں تھا، ایک نماز مسجد نبوی میں طیارے پہ سوار ہو کر، دوسری بیت اللہ میں طیارے پہ سوار ہو کر، تیسری بیت المقدس میں پڑھتا تھا اسامہ کا والد۔ اور اتنی دولت، اتنا وسیع کاروبار، اکیلے اسامہ بن لادن کے حصے میں جو دولت آئی وہ اکیلا پاکستان کو 10 سال تک چلا سکتا ہے۔ اتنی بڑی دولت، آج دولت منجمد ہو گئی، ایک پائی کا مالک نہیں رہا، وہ کوٹھیوں محلات بلگوں کا مالک، وہ عرب کا شہزادہ گزشتہ 20 سال سے محلات کو چھوڑ کر، سنگ مرمر کلیم کو چھوڑ کر، ایئر کنڈیشن کو چھوڑ کر، اور خیموں میں اور چکجل میدانوں میں جہاد کے نعرے بلند کر رہا ہے، یہ جرم ہے اسامہ کا۔ خدا کی قسم کیا بتلاؤں آپ کو، پچھلے سال میں اپنے شیخ سے ملا، انہوں نے مجھے بتلایا کہ بیٹے ہماری معلومات کے مطابق آج کل اسامہ کے پاس اتنا بھی خرچہ نہیں ہے کہ اپنے گن مینوں کو کھانا کھلا سکے، انہوں نے اپنے ذاتی پلاٹ بھیجے، اس شیخ کو بھیجے۔ آج وہ شخص دولت چھوڑ کر، محلات چھوڑ کر، چین کی زندگی چھوڑ کر، بعض کوہساروں میں وہاں کے ریزداروں میں الہ کلمۃ اللہ کے لیے نعرے جہاد بلند کرتا ہے، یہ اس کا جرم ہے۔ وہ کہتا ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، وہ کہتا ہے مسلمانوں یہود و نصارا کو، امریکیوں اسرائیلیوں و یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یہ اس کا جرم ہے۔ اور میں کہتا ہوں تم اسامہ کو تلاش کرتے ہو، تمہیں نہیں ملتا اسامہ، تمہیں نہیں ملتا تمہارا مجرم، تمہیں نہیں ملتا۔ اگر جہاد کا نعرہ لگانا جرم ہے، یہود و نصارا کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی بات کرنا جرم ہے، اگر تمہارے نزدیک تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا جرم ہے، اگر تمہارے نزدیک تمہاری سپر میسی نام نہاد کو چیلنج کرنا جرم ہے، میں اسامہ بن لادن ہوں، آج رات مجھے گرفتار کرو، میں تمہارے خلاف جہاد کا اعلان بھی کرتا ہوں، میں تمہیں عرب سے نکالنے کی بات بھی کرتا ہوں، میں تمہاری لاشوں پر کتے کھولنے کی بات بھی کرتا ہوں، میں تمہارے خون کو مباحث سمجھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑتے ہوئے مردنا چارہ سمجھتا ہوں۔ جو جرم اس کا وہی جرم ہمارا ہے، جو بات وہ کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم کہتے ہو ایک دو اسامہ پکڑیں گے بات بن جائے گی، تمہاری بھول ہے، یہ بازی موت کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے اسامہ نکلے گا، تم کتنے اسامہ مارو گے؟
اپنی کاکی پر بازی تک، اپنی کاکی پر بازی تک، اسامہ بن لادن
اسامہ کا جرم، اور تمہاری کیا جرت ہے؟ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، خلاق عالم نے اس امت کو پھر ایک عمر ابن خطاب عطا کر دیا ہے، اس امت کو عمر ثانث دے دیا ہے۔ گزشتہ اتوار کبیر والا میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف لائے. ایک روز پہلے وہ افغانستان سے واپس پلٹے تھے. علماء کا وفد انہیں کی قیادت میں گیا تھا. میں نے الگ ایک کمرے میں اکیلے ملاقات کی اور باتوں کے علاوہ میں نے پوچھا, حضرت امیر المومنین کے بارے میں ارشاد فرمائے کیسے حالات ہیں. فرمایا ہم تمام مشائخ, بڑے بڑے جید علماء, مولانا محمد تقی عثمانی, مولانا حسن جان, مولانا شیر علی شاہ صاحب, مولانا عبد الغنی ایم این اے, مفتی نظام الدین صاحب شامزئی, خود مولانا سلیم اللہ خان صاحب, بڑے بڑے لوگ ہم وہاں گئے. ہم نے جا کر کہا امیر المومنین حالات سازگار نہیں ہیں, پوری دنیا دشمن ہو گئی ہے, افغانستان کا محاصرہ ہو رہا ہے, آپ تھوڑی سی اپنے موقف میں نظر ثانی کرتے ہوئے تدبیر کے عنوان پر, سیاست کے عنوان پر تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں. پھر جواب ارشاد فرمایا, جا کر دنیا کو میرا پیغام دے دو, امریکہ اور اس کے ہماری بہت چھوٹی طاقت ہے, اگر یہ 10 گنا بڑھ کر اس سے بڑی طاقت بن کر آ جائے تو امیر المومنین منا عمر کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمایا دنیا سے کہہ دو تمہاری نظر اس بات پر ہے, ہماری نظر خدا پر ہے. میں نے کہا حضرت آپ نے کیا سمجھا؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا, ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ نے امیر المومنین کا شرع صدر کر دیا ہے, اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے. وہی کیفیت ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب قبائل مرتد ہو رہے تھے, زکات کا انکار ہو رہا تھا, لوگ مل کر کہہ رہے تھے, حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیات بھی, خلیفۃ المسلمین, خلیفہ رسول, حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, خدا کے لیے لشکر اسامہ نہ بھیجیں, لشکر اسامہ نہ بھیجیں, مدینہ کا کیا بنے گا. فرمایا وہ لشکر کیسے روکوں جسے رسول اللہ نے بھیجا ہے, جسے رسول اللہ نے بھیجا ہے, اور کل بھی لشکر اسامہ نے فتح کے جھنڈے گاڑے تھے. انشاءاللہ تاریخ اپنے کو دہرائے گی, آج بھی لشکر اسامہ فتح کے جھنڈے گاڑے گا انشاءاللہ العزیز. لشکر بھیج دیا, منکرین زکات کی اطلاع ملی, فرمایا تیاری کرو, جو باقی بچ گئے ہیں بوڑھے نکلو, بچے نکلو, ہم منکرین زکات سے بھی لڑیں گے. پھر سب نے کہا حضرت روم اور ایران کی نظریں ہم پر ہیں, دشمن شب خون مارنا چاہتے ہیں مدینے پر, یہاں تو کوئی نوجوان رہ نہیں گیا, جو بچے کھچے لوگ ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں, اور لڑنا بھی ان سے جو نماز پڑھتے ہیں, لڑنا بھی ان سے جو روزہ رکھتے ہیں, لڑنا بھی ان سے جو کلمہ پڑھتے ہیں. فرمایا ہاں ہاں, جو زکات کا انکار کرے گا, زکات کی ایک رسی دینے کا انکار کرے گا, ایون کا سدین و انحیون, ابو بکر زندہ ہو وہ انکار کر کے پھر خدا کی دھرتی پر پھٹتا رہے, میں اس سے لڑوں گا یہاں تک کہ یا اس کا خاتمہ کر دوں یا میں شہید ہو جاؤں, لڑوں گا میں اسے. خود نکل پڑے, پھر ایک لشکر بھیج دیا. لوگ کہہ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے. پھر دنیا نے دیکھ لیا 2 سال 3 مہینے 10 دن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی نے تمام فتنوں کے سر بھی گرم کر دیے, 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے بھی لہرا دیے. آج دنیا کہہ رہی ہے کیا ہوگا, کیسے مقابلہ ہوگا. وہاں جمعے کے روز بی بی سی والے آ گئے, آج کل تو وارے میں آ رہے ہیں, آدم تارک سے انٹرویو لینا ہو $2000 دیتے ہیں, $2000 مجھے نہیں جو درمیان میں میرا وقت لے, $2000 جو میرا وقت لے کر دے اس کو دیتے ہیں پاکستانی 1.25 لاکھ روپیہ کہ مولانا آدم تارک کا انٹرویو لے دیں, مولانا فضل مان کا انٹرویو لے دیں. مجھے کہنے لگے آپ کیسے لڑیں گے, ہم نے فرض کر لیا پاکستان میں امریکی آ گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, بیڑے بھی آ گئے ٹھیک ہے جی, ایئر بیسوں پر قبضہ ہو گیا ٹھیک ہے جی, آپ کیسے لڑیں گے. میں نے کہا آپ کچھ پتہ نہیں ہے,
اب تو ہمارا طریقہ بڑا معروف ہو گیا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا پی آئی اے کے صرف 6 جہاز چاہیے, پی آئی اے کے صرف 6 جہاز چاہیے. یہ تو ہمارا ملک ہے, جتنے بھی سوار ہونے والے ہیں سارے ہی ہمارے ہیں, سارے ہی پائلٹ بھی ہمارے ہیں اور کیبن کا پورا عملہ بھی ہمارا ہے, سواریاں بھی ہمارے ہیں, جہاز بھی ہمارا ہے, جہاز والے بھی ہمارے ہیں, صرف 6 جہاز چاہیے, صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح جس طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ہوئی تھی. کہنے لگے ہاں یہ تو بڑے خطرناک کی بات ہے, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. میں نے کہا اور بھی بڑے گور ہیں, ابھی نہیں بتائیں گے, کون سا پہلے بتایا ہوا تھا کہ اب جہاز والا گور استعمال ہوگا. اب ڈر کے مارے میں آج کئی دنوں کے بعد جہاز پر سوار ہوا. پہلے بھی جاتے رہتے تھے, جہاز بھرے ہوتے تھے, جب جاتا ہے ایئرپورٹ پر سیٹ کہتے ہیں سیٹ نہیں ہے جی, جہاز بہت لوڈ ہے جہاز پر. آج میں جہاز میں بیٹھا 150 سیٹ والے جہاز میں کل 20 آدمی, لوگ جہازوں میں نہیں بیٹھ رہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے آج کل. لوگوں نے خالی کر دیا ہمارے لیے جہاز. اور بابانگے دور کہتا ہوں, نہ ڈرتا تم سے ہو نہ تمہارے باپ سے ڈرتا ہوں. نہ امریکیوں کو ان کی لاشوں کے ٹکڑے چاکوں میں نہ بکھار دیے تو نام بدل دینا. تم کہتے ہو ہمارے ایئر بیسوں سے امریکی جہاز اڑیں گے, اگر ایک میں اڑ گیا تو نام بدل دینا, نہیں اڑنے دیں گے. اور تم ٹینک چلا کر دکھاؤ, اللہ کے فضل سے, خدا کی مدد سے, خدا کی نصرت سے, جب تک ہم زندہ ہیں تمہارے ٹینک افغانستان کی سرزمین کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں. اس لیے آؤ پاکستان کی بات کریں, آؤ پاکستان کی بات کریں. اور آخری باتیں جو آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے, میں تو صاف کہتا ہوں, وفا کرو گے وفا کریں گے. طالبان سے, اسامہ بن لادن سے, مسلمانوں سے, اسلام سے, وفا کرو گے تو ہم بھی وفا کرو گے, بلند آواز سے وفا کرو گے, حیا کرو گے, رحم کرو گے, کرم کرو گے, کرم کرو گے, پیار کرو گے, پیار کرو گے, حیا کرو گے, رحم کرو گے, دغا کرو گے, بولو بولو دغا کرو گے, ظلم کرو گے, ستم کرو گے, ظلم کرو گے, تم لڑو گے, تم لڑو گے, ان کا ساتھ دو گے ہم ان کا ساتھ دیں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے, حیا کرو گے حیا کریں گے, دغا کرو گے دغا کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, رحم کرو گے رحم کریں گے, ستم کرو گے ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب